وجہ سے نہیں آئی ہے. اس وجہ سے یہ جان لیں کہ جس روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی کوئی تعین یا مدت کی تعین نہیں کی, وہ روایت ضعیف ہے. کیونکہ اس کے برعکس بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ نے بہت سے صحابہ, حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت انس, حضرت عمر وغیرہ, 70 صحابہ نے عام مسح کی یا اس میں توقید کی یا مدت کی تعین کا بھی ذکر کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات, مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. اور یہ روایت جس میں آیا ہے کہ جب تک چاہے آدمی بلا محدود وقت اس پر مسح کر سکے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی بات آپ تھوڑا سا یاد رکھ لیں. وضو کے بیان کے بعد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کو مکلف کریں گے کہ وضو کا طریقہ بتائیں. آپ لوگوں یعنی کوئی تیار ہے کہ وضو کا سنت کا طریقہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بہرحال یاد رکھیں انشاءاللہ اس کو آپ لوگ اگر کسی کو کچھ شبہ ہوتے ایک دوسرے سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ جاننے والے جاننے والا سے پوچھ لیں. وضو کرنے کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں مصنف جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو جاتا رہتا ہے, اس کے بعد آپ کو وضو کی تجدید کرنی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کی روایت میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ جنابت سے غسل اور وضو دونوں جاتے رہتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو غسل کرنا واجب ہو گیا. غسل جب گیا تو وضو بھی گیا, اور اگر آپ نے جرابیں اور موزے پہن رکھی ہیں تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اسی طرح روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنابت کے لیے غسل واجب کے لیے آپ کو جرابوں کو نکالنا ضروری ہے. ہاں اگر پیشاب کیا ہے یا پائخانہ کیا ہے یا سو لیا ہے, یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں, وضو کو توڑنے والی ہیں. ان کے بعد آپ باقی اعضاء کو دھو کر کے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیشاب, پیخانہ اور نیند یہ وضو کو توڑنے کے اسباب ہیں, وضو کے ٹوٹنے کے اسباب. اگر کسی کو نیند آ گئی تو وضو اس کا جاتا رہا, نیا وضو کرنا پڑے گا. نماز صلات بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کسی نے پیشاب کیا, پیخانہ کیا, تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ وضو کے توڑنے والے اسباب یا وضو کے توڑنے والی چیزوں کے بیان میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدی ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضعون. حضرت انس جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی مسجد میں اکثر رہا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول کے صحابہ آپ کے ساتھی آپ کے زمانے میں, یہ نہیں کہ آپ کے بعد, آپ کے زمانے میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے. یہاں تک کہ ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا, بیٹھے بیٹھے ان کے سر داہنے اور بائیں لڑھکتے رہتے تھے. حتی تختق رؤوسهم, ان کے سر داہنے اور بائیں آگے اور پیچھے لڑھک جاتے تھے, جھک جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیند آ جاتی تھی. ثم یصلون ولا یتوضعون, اٹھ کر کے اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے, نیا وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو جو ہے نوم سے نہیں ٹوٹتا یا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ پہلی روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی نے پیشاب کیا یا پیخانہ کیا یا سو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس وضو کے بعد اگر آپ مسح علی الخفین کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے آدمی کا وضو جاتا رہتا ہے. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ اور آپ اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, اگر وہ غلط کام کرتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خبر کرتا کہ فلاں سو گیا تھا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, اور کچھ لوگ سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کی, یہ صحیح نہیں ہے, ان کو حکم کر رہے ہیں آپ کہ وضو کر لیں. جب یہ چیز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ سونا وضو کے ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتا تھا. تو اب کون سا نوم یا کون سا سونا ایسا ہے جس سے وضو ٹوٹے گا, جیسا کہ حدیث شریف میں سے پہلے آیا ہے, اور اسی طرح دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی سو گیا تو وہ وضو کرے. کیونکہ ہو سکتا ہے علماء نے اس کی تعین تفسیر یہ کی ہے کہ وہ مظنہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے ریا خارج ہو گئی ہو اور اس کو اس کا علم نہیں ہوا. تو تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد اقوال علماء میں آپ جائیں گے تو اس میں بہت سے قول ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا بھی اگر اونگ گیا تو وضو جاتا رہا، لیکن اس تھوڑے سونے سے وضو کے ٹوٹنے کا فیصلہ جو ہے یہ صحیح روایات کے موافق نہیں آتا. ایک تو حدیث آپ کی یہ ہوئی جو آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھک جاتے تھے نیند کے غلبے سے، اس کے باوجود اٹھ کر کے وضو کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیند وضو اس نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. دوسری صحیح روایت میں ہے، آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ خطبے کے وقت آپ دیکھیں کہ بہت گہری نیند آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتے بہرحال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے وقت اگر کسی کو نیند آئے تو اپنی جگہ وہ بدل دے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی نیند سے وضو نہیں ٹوٹا، ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف جگہ کے بدلنے کا حکم نہ فرماتے بلکہ یہ کہتے کہ وضو بھی کر لے اور جگہ بدل دے، جگہ بدلنے کا صرف. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی نیند ہوگی جس سے وضو ٹوٹے گا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کتنا بھی سو لے، کتنی گہری نیند میں بھی ہو، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سو لیتے تھے، ان کے سر لڑکتے رہتے تھے، وضو نہیں ٹوٹتا تھا. نہیں، صحیح روایت تو اب بہت سے اقوال اس طرح کے، یہاں تک کہ 8 قول بعض لوگوں نے ذکر کیا. بعض لوگوں نے کہا ہے اب اس کی دلیل صحیح نہیں ملتی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر رکوع یا سجدہ یا قیام یا کسی بھی حیعت صلات کی حالت میں اس کو نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر سجدے کی حالت میں وہ سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بیٹھے بیٹھے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. بہرحال اس کی بھی کوئی دلیل صحیح نہیں ملتی ہے. اس کا استدلال کسی نے کیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی کبھی قیام اللیل کرتے ہوئے تھک کر کے سجدے میں سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بندے کی روح میرے پاس ہے، اس کا جسم میرے سامنے پڑا ہوا ہے. تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ جو ہے اس کی نیند سجدے کی حالت میں، اس نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وضو بھی ٹوٹا اور اللہ تعالیٰ فخر بھی کر رہا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ یعنی وضو اس کا صحیح ہو، اس حالت میں ہو سکتا ہے کچھ نکل گیا ہو. تو بہرحال یہ استدلال صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد راجہ مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گہری نیند آدمی سو رہا ہے کسی حالت میں بھی، چاہے وہ کھڑا ہو کر کے سو رہا ہے، اگر اس کی نیند اتنی گہری ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی سو لیتے ہیں اور ایسی گہری نیند ہوتی ہے کہ آس پاس کی چیزوں کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے، تو اگر گہری نیند ایسی ہے تو وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. آپ دیکھے ہوں گے، بہت سے تجربہ کیے ہوں گے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جگا کر کے کھا بھی لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کھلاؤ زبردستی، صبح اٹھو پوچھو تو ان کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے. اسی طرح بہت سے بچے اٹھ کر کے نیند میں چلتے ہیں، چل کر کے ان کو پکڑ کے لاؤ سلا دو، ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ نیند گہری ہوتی، چل بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ خاص حالت میں نیند، یعنی اگر لیٹا ہے پہلو پر تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا، یا اس طرح یعنی سجدے کی حالت میں تو نہیں ٹوٹے گا، یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. استغراق فی النوم، جس کی وجہ سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سے ہوا خارج ہو گئی ہو، اس کو احساس نہ ہوا ہو، لیکن اگر گہری نیند ہے تو آپ سوچیں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ہلکی نیند میں رہتے ہیں، ہوا خارج ہوتی چونک پڑتے ہیں اور جا کر کے وضو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گہری نیند تھی، ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا وضو ٹوٹا ہے. لیکن اگر ہلکی نیند ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کو اس کی اطلاع یا اس کا احساس نہ ہو، تو چاہے وہ بیٹھ کر کے سو رہے ہوں یا لیٹ کر کے سو رہے ہوں، سجدے کی حالت میں سو رہے ہوں، چلتے ہوئے سو رہے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ہلکی نیند ہے، جیسا کہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بیٹھے ہوئے سویا کرتے تھے، عام طور پر آدمی کتنا بھی گہری نیند میں ہو اگر بیٹھے ہوئے سو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے گرتے گرتے بچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیند گہری نہیں ہوئی، اس کی نیند گہری نہیں. اس حالت میں اگر کوئی چیز اس سے خارج ہوگی تو اس کو احساس ہو جائے گا. اس وجہ سے ایک عام قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہلکی نیند ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا جائے ٹوٹے گا کسی حالت میں بھی ہو. آدمی پہلو کے بل ہی لیٹا ہو لیکن اگر گہری نیند ہے، احساس اس کو ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، تو اس وقت اس کی نیند جو ہے اس کا وضو اس نیند سے نہیں ٹوٹے گا. بیٹھے ہوئے اس کو نیند آ رہی ہلکی اور اس کو احساس اگر کوئی بلائے گا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیند گہری نہیں تھی، ہلکی تھی. کوئی چیز اگر نکلتی تو ان کو احساس ہو جاتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر گہری نیند ایسی ہے کہ کوئی بھی حالت ہو وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا یا ہوش میں نہیں ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا. کسی حالت میں چلتا بھی ہو، کھڑا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ چلتے بھی سو لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسا میں نے ذکر کیا. تو قاعدہ، عام قاعدہ یہی ہونا چاہیے، یہی چیز راجح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یا ان کے سامنے پیارے رسول کی وہ حدیث بھی تھی کہ وضو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی بیٹھے بیٹھے سونے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کا فیصلہ گویا یہ تھا کہ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند ہی سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ خلاصہ اس حدیث کا کہ صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سر آپ کے جھک جاتے تھے نیندوں سے، پھر اٹھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے. یہاں ینتظرون العشاء ایک مسئلہ ہے البتہ، کہ عشاء کی نماز کا انتظار جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نکلے، صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے، اور جب تک پیارے رسول نہ آتے جب تک نماز کا ہونا تو محال ہی تھا، الا یہ کہ آپ حکم دیں کہ کوئی نماز پڑھائے. تو آپ نکلے نصف اللیل کے قریب، تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کا اصل وقت ثواب کا یا اجر کا یہی ہے، اگر میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے، لوگ کام دن بھر کیا کرتے ہیں، سویرے کھا کر کے پی کر کے سونے کا مسئلہ رہتا ہے، صبح اٹھ کر کے کام پہ جانا رہتا ہے، اس وجہ سے رحیم و کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اپنی امت کے لیے. لیکن اگر آپ کسی کام میں مشغول ہیں، پوری جماعت کسی کام میں مشغول ہے، اور پوری جماعت اٹھ کر کے اول وقت میں عشاء پڑھ سکتی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں آنے والا ہے، تو افضل یہ ہے کہ نماز کو عشاء کو متاخر کر دیں آپ لوگ، کہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے اور عشاء کے آخری وقت میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ افضل وقت بھی آپ کو مل جائے. اسی وجہ سے انتظار کیا کرتے تھے، کانوا ینتظرون العشاء. لیکن بہرحال امام کے لیے جائز نہیں کہ انتظار کی مدت اتنی بڑھا دے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یا اس کے بعد صلات جو ہے اتنی لمبی کر دے کہ لوگوں کو کے مسائل ضائع ہو جائیں، ان کو تکلیف ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے پیارے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی قوم میں جاتے تھے، پھر وہاں اپنی مسجد میں امامت کرتے تھے. ان کی عشاء کی نماز دوسری بار ہوتی تھی، ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی عشاء کی نماز پہلی بار ہوتی تھی، یہ ان کی عادت تھی. ایک مرتبہ اس طرح پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی مسجد میں گئے تو بڑی لمبی قرات شروع کر دی. ایک صحابی بیچارے جا رہے تھے، پانی ملا ہوا تھا ان کو، اپنی اونٹنی لے کر کے اپنی کھجوریں سینچنے یا سیراب کرنے جا رہے تھے، انہوں نے سوچا جماعت کھڑی ہے نماز پڑھنے، اونٹ کو باندھ کر کے اور نماز میں داخل ہو گئے. لیکن جب وہ حضرت معاذ کو دیکھا کہ وہ سورہ بقرہ شروع کر کے ختم کر دیا، اس کے بعد آل عمران شروع کیا، تو ناراض ہو کر کے نماز سے نکل کر کے اکیلے ایک طرف مسجد میں نماز پڑھ کر کے اپنی اونٹنی لے کر کے اپنے کام میں چلے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نے ایسا کیا تو بڑا غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ فلاں منافق ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں گے. گئے تو الٹی آنکھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں الٹی شکایت ان کے گردن میں آ کر کے پھنسی. یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا سنا تو بہت ہی غصہ ہوئے آپ، اور کہنے افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیوں فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیوں لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب لوگ نماز ساتھ پڑھ رہے ہوں تو وضحا وشم سے وضحا واللیل پڑھا کرو، چھوٹی آیتیں، لمبی آیتیں یا لمبی صورتیں نہ پڑھو، الا یہ کہ سب لوگ شروع میں ٹائم سے اگر پڑھ رہے ہیں، سب لوگ نوجوان ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا فإن فیہم الضعیف وذل حاجة، اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، اس میں اصحاب ضرورت بھی ہوتے ہیں کہ دیر کرنے سے ان کی ضرورت جاتی رہے گی یا اس کا نقصان ہوگا. بہرحال تو انتظار جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب لوگوں کے مصالح قربان ہو رہے ہوں یا مصالح کا نقصان ہو رہا ہے تو شریعت نے زیادہ لمبی نماز یا زیادہ دیر تک انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنے میں شمار کیا. نواقض وضو میں سب سے پہلا سبب جو ذکر کیا یہ نوم اور سونے کا ہے. اگر آدمی گہری نیند سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو بہرحال وضو کرنا ہے. یہ نہ کہے کہ نہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم یقین سے جانتے ہیں اگر گہری نیند ہے تو اپنے درمیان اللہ کے درمیان فیصلہ کر کے وہ وضو کرے نہ کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے. انا عائشہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح نواقض وضو میں سے بے ہوشی بھی عام طور پر، کسی طرح بھی آدمی بے ہوش ہو گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ انتظار کریں نماز کا، صلات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بیماری ہلکی ہوئی آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کراؤ، غسل کرایا گیا، اٹھنے چلے آپ، پھر آپ بے ہوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے پانی مانگا، پھر وضو کیا، پھر آپ اٹھنے چلے، پھر بے ہوش ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیسلم الناس، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو صلات پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت، ان کی لڑکی حضرت عائشہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار، عقل مند جیسا کہ ان کے اوصاف میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے باپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر پہلی بار کھڑے ہوں گے تو لوگ اس سے بدفال لیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے، کہیں گے حضرت ابو بکر اچھے آدمی نہیں ہیں، پہلی پیارے رسول کے بجائے خود کھڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے اور اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور قرآن نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، لا عملے کو آئی نہیں، تو آپ حضرت عمر کو کہیں کہ نماز پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، مومنین بھی انکار کر رہے ہیں، سوائے ابو بکر کے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. بہرحال تو استدلال اس چیز سے یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی آئی، اغما آیا، اور پھر آپ نے نیا وضو فرمایا. اس وجہ سے اگر کسی وجہ سے آدمی کو بے ہوشی آ جائے تو باعث نقض وضو، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اگر اس کو بدمستی یا بے ہوشی آ گئی، مان لیجئے اپنی ہی غلطی سے، اس نے اخلاقی کمزوری سے شراب پی لیا، تو شراب پینے کا حکم الگ، لیکن اگر اس نے وضو کر کے شراب پیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کر کے شراب پیا اس نے تو کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. دیکھیے لوگ اس طرح کی بھی جرات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم منع کرتے ہو مسجد میں نماز پڑھنے سے، شراب پینے سے، کہاں تم کہاں ہمیں بتاؤ گے ہم جا کر کے وہاں پیئیں جہاں اللہ نہ ہو. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا، یہ ملحدین کا بہرحال شعر ہے نا. اسی طرح کہتے ہیں در غالب بابا، جن کو کہتے ہیں کہ بہت بابا اردو تھے، در نہیں آستان نہیں، دائر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ تو ہم نہ مسجد میں ہیں، نہ مدرسے میں ہیں، نہ کسی اور جگہ پر، ہم راہ گزر میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، کوئی ہمیں کیوں بھگائے؟ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی اخلاقی کمزوری سے شراب پی کر کے بھی وضو کر کے شراب پیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے غلطی سے جان بوجھ کر کے مسکر نہیں پیا، کسی نے پانی دیا اس میں کوئی خرابی تھی اور کچھ ہوا، ایکشن ری ایکشن جو کچھ بھی ہو اس سے بھی اگر بے ہوشی آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اللہ تعالی بچائے کسی کو پاگل پنی آ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آ گیا جنون وضو ٹوٹ گیا، اس کو نیا وضو کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں کہ اس سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل زائل ہونے کے بعد اس سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کوئی یقین نہیں رہتا، اس وجہ سے سب ایک ہی سبب بنا، گویا عقل نہیں رہ گئی تو وضو اس کے باقی رہنے کا یقین ان کو نہیں رہا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی کتنا اذان میں باقی ہے؟ لائیے. بسم اللہ. سوال ہے، ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے افضل ہے، تفصیل بیان کریں. میں یہ کہوں گا کہ ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس میں آپ کا جسد مبارک چھپا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. اس سے اگر آپ کوئی یہ کہے کہ یہ افضل ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ سب تینوں جگہیں بہرحال افضل جگہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس بارے میں تفصیل نہیں کر سکتے. رہا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ مدینہ افضل ہے یا مسجد نبوی میں نماز افضل ہے یا کعبہ شریف میں نماز افضل ہے، مسجد حرام میں نماز افضل ہے، تو اس کے لیے آپ کو دلیل مل جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا ایک صلات جو ہے وہ ایک لاکھ صلات کے برابر ہے، اور اپنی مسجد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں کی ایک صلات، ایک نماز جو ہے وہ ایک ہزار صلات کے برابر ہے. تو جب فضیلت نماز کی یہاں زیادہ ہوئی تو کعبہ شریف کی فضیلت ثابت ہوئی. لیکن اس میں یہ جھگڑنا کہ نہیں مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے یا پیارے رسول کی قبر مبارک کی جگہ افضل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس جھگڑے میں بالکل نہ پڑیں. اس میں بہرحال جذبات کا دخل ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کہہ دیں کہ نہیں کعبہ افضل ہے تو کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ یہ ہے. وہ تینوں جگہیں افضل جگہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس زمین کو اللہ رب العزت نے پیارے رسول کے لیے مسکن اور آپ کے لیے ہجرت گاہ کا اختیار کیا وہ زمین بھی افضل، اور جس جگہ آپ کا جسد خاکی مدفون ہے چھپا ہوا ہے وہ جگہ افضل جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کعبہ کی جگہ بھی افضل ہے، سب کچھ تمام چیزوں سے تمام جگہ یہ افضل مقامات ہیں، اس وجہ سے کسی کی تفضیل نہ دیجئے. اور اگر یہ کہیں کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے تو شاید غلو میں شمار ہو، اس وجہ سے چپ رہنا اچھا ہے. نام موضوع نواقض الوضوء ونواقض الوضوء كتاب بلوغ المرام.
هل يجوز اني اعمل عمر عن وقت كبيره
من هنا؟ لا، اذا لا الضريره يمكن ان تاتي وتحج وتاتوا ان شاء الله معك، اذا كانت لا تقدر ان تاتي ولا تجلس الكرسي ولا على الطائره وكذا فهذا يجوز لك ان تحج وتعتمر عنها بشرط ان تحرم لها من بلدك، اما الان وانت تخرج للتنعيم او الى مكان اخر فلا. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر دو عدد غیر مسلم کام کرتے ہیں، ہندو مذہب سے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم آپس میں ایک دوسرے کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں، جان بوجھ کر فتنہ اٹھاتے ہیں. میں نے دو تین بار منع کیا، کمپنی کے مدیر کو کہا، لیکن کہا یہ غیر مسلم نام ایک دوسرے کا محمد پکار سکتے ہیں. جی میں بہرحال اگر وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی دل خراشی دل آزاری کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو یقیناً اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور آپ نے جو مدیر سے شکایت کی یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہیں شکایت اگر کرنے کا موقع ہو تو کرنا چاہیے، لیکن وہ اگر مسلمان ہونے کے نام یا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر وہ مذاق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دوسرے کے لیے پکار رہے ہیں تو بہرحال ان کو روکنا چاہیے، سختی سے روکنا چاہیے، اور اس پر بہرحال آپ کو تو حق نہیں ہے لیکن مدیر وغیرہ سے جو شکایت کریں اس کا حق ہے، مدیر کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کی کمپنی میں رہے۔ ایسا شخص جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے اس کو تو قتل کا فیصلہ علماء نے دیا ہے، اگر اس سے بڑھ کر کے اور کچھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال آپ آسانی سے نرمی سے ان کو سمجھائیں، اگر نہیں تو مدیر تک شکایت کریں، مدیر نہیں مان رہا ہے تو آپ نے بات پہنچا دی، اگر فتنے کا خطرہ ہے مدیر سے آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے اور کچھ تو آپ چپ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل دے گا انشاءاللہ۔ عرض ہے کہ جو پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں اس کا بینک منافع دیتا ہے جائز ہے نہیں؟ ہمارے خیال سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہوگا کہ سود بینک کا یہ جائز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ربا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ربا سے نہیں رکتے ہیں تو میرے ساتھ جنگ کو وہ قبول کر لیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس وجہ سے اس کو حلال کہنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا تھا اور سب احکام پورے کر لیے تھے، کنکریاں طواف افاضہ بھی کر لیا تھا، لیکن صحیح صفا و مروہ نہیں کی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی پکڑا گیا اور وطن چلا گیا، اب اس کو صحیح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح کے لیے بہرحال اس کا حج مکمل نہیں ہوا، اس کے لیے صحیح بین الصفا والمروہ جو ہے یہ بھی حج کے رکن میں ہے، اس وجہ سے وہ آ کر کے پھر سے حج کرے، اور خاص طور پہ اگر اس نے بیوی کے ساتھ جمع وغیرہ کر لیا ہے تو اس کو گائے یا اونٹ کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ اس کا حج مکمل طواف افادہ کے بھی کر لیا، طواف افادہ کے بعد صحیح، نہیں تو اس وقت صرف ایک بکری دینی ہوگی، طواف افادہ کے بعد، طواف افادہ بھی کر لیا ہے صحیح بین الصفا والمروہ نہیں کیا ہے، ایک بکری کی قربانی دے اور آ کر کے مکمل حج کرے، کیونکہ حج اس کا مکمل نہیں ہوا۔ بوقت ذبح جو تکبیر پڑھی جاتی ہے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر، لا بسم اللہ اللہ اکبر، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم